نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت سے باواز برن درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل علی اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اتوار کے دن بعد نماز ظہر ہمارے اس درس کا تسلسل سن 8 ہجری تک اور 8 ہجری کے درمیان ہونے والے واقعات کی تفصیل اور تحقیق کی طرف ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی کو بیان کر کے اور اس کی انوار و تجلیات سے ہم اپنے قلوب کو مستنیر کر رہے تھے۔ غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں ورود مسعود ہونا، فتح مکہ کے بعد ڈائریکٹ مدینہ نہ جانا بلکہ طائف کے وہ قبیلے جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تھا، مسمار کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف نے مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے فتح کے بعد طائف تشریف لے گئے، اور راستے میں حنین کے مقام پر غزوہ حنین ہوا، اور طائف کا قلعہ جو انتہائی مضبوط قلعہ تھا کفار اس میں محصور ہو کر رہ گئے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک، تقریباً 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اس لیے کہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے تھے۔ شوال جو حرمت والا مہینہ ہے، ذیقعد جو حرمت والا مہینہ ہے، ذی‌الحج جو حرمت والا مہینہ ہے، محرم جو حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے کے اندر جنگ، قتال، لڑائی، جھگڑا، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی گویا کہ ممنوع رہا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا سچا دین لے کر آئے ہیں، تو اسلام نے بھی ان حرمت والے دنوں کے اندر قتال کو منع کیا، اور اس وجہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکے کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پے در پہ لوگ لوٹ کر آتے رہے اور وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے رہے، اور اس میں حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ بھی دامن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہوئے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر اس درس سیرت کا ہم نے انعقاد نہیں کیا، کیونکہ تراویح کے بعد درس بخاری شریف، کتاب الایمان، کتاب الآداب اور کتاب المناقب کا ایک تسلسل تھا کہ جس کی بنا پر درس سیرت کو نہیں بیان کیا گیا، لیکن اب جہاں پر الحمدللہ درس بخاری شریف کا سلسلہ ختم ہوا اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ختم ہوا تو ایک دفعہ پھر بروز اتوار بعد نماز ظہر اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی سے دوبارہ اپنے آپ کو مستنیر کرنے کے لیے آج ہم پھر جمع ہیں. میں آج اس پر ایک اجمالی درس دینا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں سنی ہیں اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ, اس کا ما حسن تعلیمات مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں وہ کس زاویے پر ہے. تو آپ نے اس درس کے اندر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کی زندگی کو بھی سماعت فرمایا اور وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ اور آپ کا صبر, آپ کا حلم, آپ کی بردباری کو بھی آپ نے سماعت فرمایا. اس قدر مصائب کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پر مستقیم رہنا اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے اور آپ سے فیض حق کو پاتے ہوئے صحابہ کرام علی مردوان کا ایسے معاملات میں کہ اگر یہ بوجھ اور یہ ظلم پہاڑ پر بھی ڈھایا جاتا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا, لیکن صحابہ کرام علی مردوان نے مکی زندگی کے اندر یہ ظلم کو برداشت کیا اور کوہ مسمم اور کوہ استقامت بن کر ڈٹے رہے. اس کے بعد جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ نے چین کا سانس لینے نہ دیا. آنے کے ساتھ ہی بدر کا مارکہ ہوا اور بدر رمضان المبارک میں ہوئی. صحابہ اکرام پیاس کی شدت میں اور حربی آلات, جنگ و جدال کے جو معاملات ہیں, جو آلات ہیں, جو اس کی اسلحہ ہے, وہ بھی وافر مقدار میں موجود نہ تھا. اس قدر ظلم کے بعد بھی بدر کے اندر صحابہ نے استقامت دکھائی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی استقامت کی بنا پر, تو وہاں پر بھی اللہ نے کامیابی مرحمت فرمائی. اس کے بعد چند دن اور گزرے ہیں کہ ایک اور مارکہ سامنے آ گیا ہے جو احد کے نام سے ہے. وہاں پر بھی صحابہ کرام علی مردوان نے استقامت دکھائی. منافقین نے وہاں پر اپنے لشکر کو اور اپنے گروہ کو مسلمانوں سے جدا کر دیا. جہاں ان کی تعداد 1000 تھی تو وہاں 300 منافقین وہاں سے نکل گئے اور مسلمان محض 700 کے قریب رہے, اور کفار مکہ نے بڑا زوردار حملہ کیا. لیکن ادھر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی برکت سے صحابہ اکرام کو استقامت نصیب ہوئی اور احد کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اس کے بعد آگے چل کر, یہ دنوں کی بات, میں سالوں کو مراد نہیں لے رہا, لمحات زندگی کے قریب اوتار کے حوالے سے دن کی بات کر رہا ہوں. اور بطور عبرت کے اور بطور صبر کے اور بطور معزیت اور واز کے کہ اب کچھ دن نہ گزرے تھے کہ پھر سارا مکہ امنڈ کر مدینے کی طرف آ گیا اور سب ایک طاقت بن کر اہل مدینہ کو ختم کرنے کے لیے, مشن اسلام کو ختم کرنے کے لیے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عروج کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ وہ مدینے کی طرف آئے. اور انہوں نے تقریباً ایک مہینے تک مدینے کا محاصرہ کر کے رکھا, جو غزوہ احزاب ہے, غزوہ خندق ہے. اس میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کی برکت اور صحابہ نے استقامت کا صحیح درس حاصل کر کے خود بھی اسی راہ مصطفی پر مستقیم رہے, تو حال یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت آئی اور کفار بڑے ذلیل و خوار ہوئے اور انہیں مدینہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا, اور غزوہ احزاب کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. اس کے بعد فوراً گویا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ آ جاتا ہے اور صلح حدیبیہ, اس کے بعد فتح مکہ آتا ہے. جنگ کے اعتبار سے حدیبیہ کے مقام پر اگر آپ دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں ہیں. اگر لڑنے جاتے تو احرام نہ پہنتے, لڑنے جاتے تو تلواریں لیتے, لڑنے جاتے تو مضبوط سواریاں لیتے, لڑنے جاتے تو سارا جنگی معاملہ ہوتا, لیکن وہ بھی نہ تھا. احرام کی حالت میں گئے ہیں, پرسکون اور امن کا داعی بن کر گئے ہیں, لیکن کفار اپنی نحوست اور اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے نہ دیا. اگر حضور اس وقت اعلان فرما دیتے تو یہ 1400 صحابہ جو نہتے تھے یہ مکے کے اندر گہرام مچا دیتے, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی دعوت نہ دی اور وہاں پر بظاہر ایسا صلح نامہ ہوا اور ایسا صلح نامہ طے ہوا کہ یوں لگتا تھا کہ مسلمان پسپائی کی طرف چل گئے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ کیا خوبی تھی جس کو ابھی ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں، ان تمام جنگوں کے ساتھ کہ بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، تمام معاملات ہوئے اور گویا کہ غزوہ خندق بھی ہوا، یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، اور ہمیں وہ نبوت کی تعلیم کو اخذ کرنا ہے، اور اگر ہم وہ نبوت کی تعلیم کو اخذ کر لیں گے تو ہماری زندگی بڑی اعتدال کے ساتھ گزرے گی، بڑی پرسکون گزرے گی، بڑی راحت کے ساتھ گزرے گی، اور بڑی گویا کہ ایسے معاملات کے ساتھ گزرے گی کہ ہمیں دین کے کوئی مسائل، شریعت کا کوئی احکام ہمارے لیے بوجھ نہ رہے گا. ہماری معاشرتی زندگی اور ہماری مذہبی زندگی ایک ایسے پرسکون مراحل سے گزرے گی کہ اگر ہمارے سامنے بڑے سے بڑا مشکلات کا پہاڑ بھی کھڑا ہو جائے تو یقیناً اگر صحابہ کرام اس ادا اور حضور کے اس مزاج کو اگر ہم سمجھ گئے تو یقیناً جس طرح صحابہ استقامت کی طرف رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ خیرات ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی. کیونکہ یہ پہلا درس ہے تو میں نے چاہا کہ اس کا پورا نچوڑ یہاں پر لا کر رکھ دیا جائے، آگے پھر اس درس کی تشریح اور تفصیل کو پھر ہم آگے ذکر کریں گے. بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جوہر امتیاز کیا ہے، وہ کمال امتیاز کیا ہے کہ جس کی بنا پر کوئی اور شخص بھی ہوتا سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا، لیکن صحابہ کرام نہیں جاتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے، کوئی نبی تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، لیکن حضور کی صحبت نے انہیں رنگ دیا ہے، ایک عام انسانوں کی طرح یہ بس حضور انہیں جو فضیلت ملی ہے حضور کی وجہ سے ملی. جس طرح ہم نماز پانچ گانا پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے اہل و عیال کے خیال رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، جس طرح ہم معاملات کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن آج ہم ہزار حج کرنے کے باوجود، اور اگر ہماری عمر بالفرض ہزار سال ہو جائے، ہزار سال پہلی صف میں نماز پڑھنے کے باوجود تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ہم ان کا مرتبہ کیا پائیں گے وہ جس سواری پر سوار ہوتے ہیں اور اس سواری کی ناک پر جو دھول لگتی ہے ہم اس کی فضیلت کو بھی نہیں پا سکتے. تو صحابہ اکرام کو یہ مرتبہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ حضور کے دیدار سے ملا ہے، شرف سے ملا. سب سے بڑی نیکی سرکار کی زیارت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے بندہ نمازی بنتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، روزے دار نہیں بن سکتا. تو سب سے بڑی نیکی جو اس نماز کو بھی اعلیٰ کر دیتی ہے، اور ہماری ہزار سال کی نمازیں ان کی ایک نفل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور ہمارا گویا کہ احد کے مقابلے پہاڑ سونے کا ہم لے کر آ جائیں تو ان کی مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی عبادت میں اتنا اضافہ ہو گیا، ان کے مرتبے میں اتنا اضافہ ہو گیا، اس مرتبے اور اضافے کو ہم نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نیکی ہے اور ان نیکیوں کو بڑھوتی دینے والا وہ عمل ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حالت ایمان میں حضور کو دیکھنا ہے، اور حضور کو دیکھنے کے بعد حضور کی ایک دولت ہے سینے کے اندر جو نبوت کی دولت ہوتی ہے، وہ مقام ہوتا ہے، وہ انہوں نے فوراً اخذ کر لیا، اور اس اخذ کرنے کی وجہ سے وہ ہمیں نہ مل سکی، انہیں کما حقہ مل گئی. اسی لیے اگر ہم اللہ کی راہ میں، کیونکہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، خدا کی راہ میں دینا بہت بڑی نیکی ہے، خدا کی راہ میں گویا کہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا کمال ہے. لیکن ہم دیکھیں حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے لو انفق منکم مثل احد ذهبا او کما قال، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے دے، اور میرا صحابی مٹھی بھر او نصفہ ہے یا آدھی مٹھی جو لے کر آ جائے، تو فرمایا کہ تمہارا یہ پہاڑ اس مٹھی پر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تم لاؤ گے حجم میں، کمیت میں پہاڑ جیسا، وہ لائے گا آدھی مٹھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پہاڑ کے مقابلے میں. کہاں پہاڑ کی وسعت، کہاں پہاڑ کا حجم، کہاں پہاڑ کا عرض و طول اور اس کی کمیت، اور کہاں مٹھی جیسی ایک ادنا سی شے اور وہ بھی آدھی مٹھی. تو جہاں پر پہاڑ کی وسعت ہے ان کے پاس گویا کہ آدھی مٹھی کی کمی موجود ہے، لیکن حضرات گرامی دیکھیں وہ لاتے ہیں جو، جو انتہائی سستا ترین ہے، اور ہم لاتے ہیں سونا جو انتہائی مہنگا ترین ہے. تو ایک تو تعداد میں بھی زیادہ ہے ہمارے پاس، مسعد بھی زیادہ ہے اور وافر مقدار میں، اور ہے بھی سونا ان کے پاس، ہے بھی گویا کہ کم مقدار میں، اور ہے بھی جو، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کیا چیز ہے؟ آج وہ دیکھنا ہے ان تمام سیرت کی تاریخ کے اندر، کہ جناب صحابیت کے بعد، دیدار مصطفیٰ کے بعد ایک اور چیز ہے جو حضور کی تعلیم سے لینی چاہیے، اور اگر جس جس نے اس کو لیا ہے وہ کمال کو پہنچا ہے، وہ وقت کی معراج کو پہنچا ہے، تو یہ صرف اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس سے تعلیم کو حاصل کر سکیں. اب آپ دیکھیں، احد ہوا، خندق ہو گئی، یہ تمام معاملات گویا کہ سارے اپنے جگہ پر ہو چکے. درود پاک پڑھیے گا. صلح حدیبیہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی خلاف کسی سازش میں آ رہے ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا، کفار یہ سمجھے کہ بہت بہترین تھا اور ہمارے حق میں ہوا، لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ یکسر کفار کے خلاف تھا اور مسلمانوں کی حمایت میں تھا. تو وہ کیا چیز تھی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ادراک فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کو اخذ کیا؟ یہ سارے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے حضرت گرامی، اس پر علماء نے بہت لکھا ہے، اور حضور کے تمام کمال اور فضائل کو جس چشمے کی طرف راغب کیا ہے اور جس مخزن کی طرف راغب کیا ہے، یہ بہت بنیادی بحث ہے. یعنی یہی حضور کی ذات کے اندر تین چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور یہ سارا کمال جو نظر آ رہا ہے یہ ان تین ہی چشموں سے نکلا ہوا. اگر اس حضور کی زندگی کے سارے فضائل کو سمیٹ لیے جائیں تو وہ انہی تین چشموں کی نظر ہوتے ہیں، اور یہی تین چشمے اگر امتی اپنے دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کر لے تو یقیناً جس طرح بدر کے اندر صحابہ جمے رہے، اس طرح اگر کوئی مصیبت، اس طرح تو خیر نہیں آ سکتی جو انہوں نے برداشت کی ہے، لیکن اگر اس کے مطابق کوئی مشکل آ گئی تو وہ اسلام کی راہ سے متزلزل نہیں ہو سکتا. علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا جو جوہر ان تین چیزوں میں منقسم ہے، اور حضور کی زندگی کے سارے فضائل جو ہیں وہ اگر سمیٹ دیے جائیں تو ان تین ابواب کے اندر، ان تین شقوں کے اندر، ان تین سبجیکٹ کے اندر آ کر جمع ہو جاتے ہیں. اور فرمایا یہ وہی چیز ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اخلاق اگر ہم اپنا لیں اور طریقہ اپنے لیے گامزن کر لیں تو یقیناً ہمارے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں اور گندے اخلاق جو ہم نے اپنائے ہیں، اگر حضور کے اوصاف کی طرف ہم نظر رکھیں تو یقیناً ان اخلاق رذیلہ سے ہماری جان چھٹ جائے گی اور ہم بھی صحابہ کے اخلاق عالیہ سے مستفیض ہو جائیں گے. وہ تین چیز کیا ہے؟ علماء نے اس کو بعض تشریح کے اعتبار سے چار بھی لکھا ہے، تین بھی لکھا ہے. اس کی میں بارہا تشریح کر چکا ہوں درس بخاری میں بھی، لیکن کیونکہ یہ درس بخاری کے بعد پہلا درس ہے تو پھر ہم دوبارہ آ کر اس میں تجدید وفا کر رہے ہیں اور آگے پھر درس سیرت کو جوڑ رہے ہیں. تو جو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، وہ کس سبجیکٹ کی تشریح تھی، وہ کس موضوع کی تشریح تھی، اور حضور کی سیرت میں وہ کیا تشکیل تھی، تو اس کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں ہیں. پہلی چیز حلم، جو حضور کی زندگی کے اندر جو آپ کے سینے میں جو تین چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور وہی تمام اخلاق کا محور و مرکز ہے، وہی آپ کی سیرت کا مرکز و محور ہے. آپ کی سیرت کے کمالات اور آپ کی زندگی کے اندر جو ایک ماننے والے کے انقلاب ہے، اور ایسی سیرت، ایسا معاملہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ تین چیز ہے. پہلی چیز ہے حلم، اس کو حلم بھی کہتے ہیں، ہا لامین. تو ہا پر ضمہ بھی پڑھا جاتا ہے، پیش بھی پڑھا جاتا ہے یعنی حلم، اور اس کے نیچے کسرہ بھی پڑھا جاتا ہے، زیر بھی پڑھا جاتا ہے یعنی حلم. پہلی چیز ہے حلم، اور دوسری چیز ہے عفو، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اور تیسری چیز ہے احتمال اور صبر. یہ تین چیزیں علماء نے ساری گویا کہ سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کو جس پہرائے پر لے کر آئے ہیں وہ یہ تین چیزیں ہیں، حل اور عف اور صبر اور احتمال. صبر اور احتمال ایک ہی چیز ہے، صبر، حلم اور عفو. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. حضور نے اس کے کمال پر جا کر عمل کر کے دکھایا ہے، ہم اس کے کمال پر نہیں پہنچ سکتے. یعنی ہم گویا کہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ جس طرح کہ حضور نے برداشت کیا ہے اس طرح ہم برداشت کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اوصاف ہر انسان کے اندر موجود ضرور ہوتے ہیں. یہ تین چشمے ہمارے سینوں میں خشک ہیں اس وقت، پانی اس میں موجود ہے، چاشنی موجود ہے، حلاوت موجود ہے، لیکن ہمارے سینوں میں یہ خشک ہو چکے ہیں، اور صحابہ کرام کے سینوں میں بھی یہ خشک تھے، لیکن حضور کی صحبت میں آنے کے بعد اس میں دوبارہ روانی آ گئی ہے. اور روانی ایسی آئی ہے کہ ایک تو یہ حلم اور عفو اور صبر و احتمال یہ ایسی چیز ہے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلم کی جو انتہا ہے جس پر کوئی انسان اتر نہیں سکتا، میرے آقا نے اس کمال تک جا کر اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. اور عفو و درگزری، یہ اس کی چند نظیریں کہیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں عفو و درگزر خود اس ذات پر نشاور ہو جائے کہ اس کے بعد عفو و درگزر کے اندر کوئی اور زاویہ نہیں آتا، تو میرے آقا نے وہاں تک عفو و درگزر کر کے دکھایا کہ جہاں پر حلم خود فدا ہو جاتا ہے، جہاں عفو و درگزر خود فدا ہو جاتا ہے، اور صبر و استقامت اور احتمال یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی کئی نظیریں ہو سکتی ہیں، اس کی کئی نہریں ہو سکتی ہیں، اس کی کئی شاخیں ہو سکتی ہیں، لیکن سید عالم نے اس کے تمام وجوہ پر ایسا عمل کر کے دکھایا ہے کہ یہ خود حضور کے نام پر فدا ہو گیا ہے. اب اگر حلم کو ڈھونڈنا ہو، اب اگر عفو کو ڈھونڈنا ہو، اب اگر صبر کو ڈھونڈنا ہو، تو الگ الگ نہ ڈھونڈو، میرے آقا کو دیکھ لو. یہی اصل میں ان تینوں کا تعارف بن گیا ہے. پہلے یہ الگ الگ شعبے تھے، پہلے یہ الگ الگ شعبے تھے، ان کا الگ الگ تعارف تھا، لیکن جب میرے حضور نے اس پر عمل کر کے دکھایا تو ایسے کمال کا عمل کر کے دکھایا کہ آپ وہ درگزر و احتمال اب یہ اپنا وجود نہیں رکھتے، ان سب کو سمیٹ کر ایک ہی وجود بن گیا ہے، اور وہ وجود محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنے کمال تک پہنچایا ہے اور اتنی گویا کہ اس کو بلندی عطا فرمائی ہے. اب آئیے مختصر طور پر اس کی تعریفات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ہوتا کیا ہے، حلم کس کو کہتے ہیں. یہ وہ اخلاق ہیں جو اللہ نے نبی کو سکھائے ہیں، یہ وہ آداب کی باتیں ہیں جو اللہ نے نبی کو سکھایا اور فرمایا کہ اس کو عام کرو، کیونکہ رب کریم زمین میں فساد نہیں چاہتا، زمین میں فساد نہیں چاہتا، وہ زمین میں امن کو چاہتا ہے. تو یہ زمین کے امن کی ساری یہ باتیں ہیں، یہ معاشرتی حقائق کی ساری باتیں ہیں، اور یہ گویا کہ معاشرتی امن کی ساری باتیں ہیں. تو حلم کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا علماء محققین نے کہ ان الحلم حالت توقر وسبات عند الاسباب المحرکات، لسان العرب کے اندر موجود ہے، یعنی بڑے اشتعال انگیز عوامل، یعنی بڑے اشتعال انگیز عوامل، یعنی آپ کو اشتعال میں لانے والے، آپ کو جوش میں لانے والے کئی ایسے لمحات اگر سامنے آ جائے، باوجود انسان اس کے، یعنی بڑے بڑے اشتعال انگیز عوامل کے باوجود انسان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے ایسے کمالات آ جائیں، بڑے بڑے ایسے معاملات آ جائیں، آپ کو مال بھی خوب ملا، اولاد بھی خوب ملی، حسن بھی خوب ملا، علم بھی خوب ملا، اور وہ تمام عوامل گویا کہ اشتعال آپ کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آپ کو ابھار سکتے ہیں، اس کے باوجود بندہ چھچورا نہ بنے، اس کے باوجود بندہ چھچورا نہ بنے، اپنے منصب سے گرے نہ. یہ حلم کی تعریف ہے، یعنی باوجود یہ کمال کے اور باوجود اتنے مراتب کے اس کے اندر چھچورا پن نہ آئے، بلکہ وہ کوہ وقار بنا ہوا ڈٹا رہے، تو یہ ہے حلم. یعنی جو جو نعمتیں اسے مل گئی ہے، یعنی تھوڑا سے مل گیا تو اس نے بڑا شور مچانا شروع کر دیا اور بڑے قصیدے اپنے بندوانا شروع کر دیا، یہ حلم نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے کیسا مقام عطا، ابھی میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا چند واقعات سے، تو آپ دیکھیں گے کہ حلم کس کو کہتے ہیں. حلم یہ کہ بندے کے اندر کمال ہے، آج کسی کے پاس پیسہ آ جائے وہ سیٹھ کسی کو پوچھتا ہی نہیں. جناب وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیٹھ ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہو، تو ہم نے کہا یقیناً وہ تو پھر تو نبوت کے وصف کا حامل ہوگا. یہ کوئی جس کے پاس علم آ جائے وہ کسی کے اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تو کہا جی علم ہونے کے باوجود اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں، تو ہم نے کہا تو پھر تو واقعی میں اس کو حقیقی نبوی علم مل گیا ہے. کسی کو شہرت مل گئی ہے، اس کے باوجود گویا کہ وہ اس میں چھچورا نہ بنے. اور چھچورا یہ ایک ایسا لفظ ہے، عام سمے نے ذکر کیا ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، کہ وہ اپنی سطح کو نہ گھمائے اور ایسا عمل نہ کرے کہ جناب جو اس کے منصب کے اعتبار سے مزہ نہیں دیتا، اس کے منصب کے اعتبار سے اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ اگر کوئی سیٹھ ہے تو اس سے سخاوت اچھی لگتی ہے، اگر کوئی عالم ہے تو اس سے تلقین اور عمل اچھا لگتا ہے، اگر کوئی شہرت یافتہ ہے تو وہ جناب کوئی کمزور ناتواں لاغر مفلس اور مظلوم شخص ہو اس کو عزت دے، یہ اس کے ساتھ اچھا لگتا. اگر وہ اس چیز سے ہٹ جائے گا تو یہ چھچورا پن ہوگا. اگر سیٹھ اپنے پیسے پر پھولے تو یہ چھچورا پن ہے. عالم اپنے علم پر پھولے یہ چھچورا پن ہے. کوئی شہرت یافتہ شخص اپنی شہرت پر پھولے تو یہ چھچورا پن ہے. اور یہ وہ چھچورا پن ہے کہ جس کو وہ نعمت سمجھ رہا ہے لیکن اس کے اندر اس نے اپنے گلے کے اندر اخلاق خبیثہ اور رذیلہ کو اپنا لیا ہے. اسے نبوت کے دامن سے کچھ نہیں ملا ہے. اسے جیسا مسلمان بننا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ملا اسے. وہ اپنے ایویں اگر ایسا خوش ہوتا رہے تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ جس کو شیخ سعدی علیہ رحمت نے بڑے خوب انداز میں کہا کہ تونگری بدل است نب مال، بزرگی با عقل است نب سال. فرمایا تونگری جو ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. کسی کے پاس مال ہو وہ کہے میں بہت بڑا سخی ہوں، ایسا نہیں. سخاوت مال کا نام نہیں ہے. کسی کے پاس مال ہو یا نہ ہو سخاوت مال کا نام نہیں ہے، سخاوت دل کا نام ہے. یہ شیخ سعدی نے اس کا آسان ترجمہ فارسی شعر میں کیا ہے کہ تونگری بدل است نہ بمال، کہ تونگری جو ہے سخاوت جو ہے وہ مال کا نام نہیں ہے، سخاوت دل کا نام ہے. مال ہو یا نہ ہو بندہ سخی ہوتا ہے اگر اس کا دل سخی ہے. تو فرمایا کہ سخی کون ہوتا ہے، سخی کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، سخاوت کا دل سے تعلق ہے. اور فرمایا بزرگی کیا چیز ہے، تو فرمایا بزرگی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ وہ ہزار سال کی عمر کو پہنچے گا تو بزرگ بنے گا، یا وہ سو سال کی عمر کو پہنچے گا تو بزرگ بنے گا، یا وہ پیدا ہوگا تو بزرگ بنے گا. نہیں، بزرگی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، بزرگی کی اصل عقل ہے. بزرگی کی اصل عقل ہے اور سخاوت کی اصل دل ہے. تو تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال. سالوں سے بزرگی نہیں ملتی ہے، بزرگی عقل سے مل جاتی ہے. اور یہ عقل جب حضور کی طرف راغب ہو جاتی ہے اور یہ دل جب حضور کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اسے بزرگی بھی مل جاتی ہے اور سخاوت بھی مل جاتی ہے. یہی کمال ہے سیرت کا اور یہی حاصل ہے سیرت کا. تو حلم کسے کہتے ہیں؟ تو کیونکہ ہمارے اندر اخلاق رذیلہ آ گئے، ہم اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے اور ہم نے ہم نہیں سمجھتے. ہمارے پاس جو یہ آج ہم نے بانڈ لیا 1 کروڑ کا لگ گیا، کم لگتا ہے کہ خدا کا بڑا نیک بندہ تھا اس لیے مجھے 1 کروڑ کا بانڈ لگ گیا. ہو بھی سکتا ہے، خدا کا وہ نیک بندہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ مال اس کو مل گیا ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا کا نیک بندہ بن گیا، خدا کا نیک بندہ بن گیا. ایک بات میں بہت ذمہ داری سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے علم حاصل کیا، علم خدا کی نعمت ہے، علم خدا کی نعمت ہے. اب اسے علم مل گیا، اب وہ یہ خوش فہمی میں رہے کہ میں خدا کا بہت بڑا نیک بندہ تھا جب تو میں اتنا بڑا علم مجھے مل گیا. یقیناً نیک بندوں کو علم ملتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ نیک بندہ ہی ہے اس لیے مل گیا. اس لیے کہ سید عالم کی حدیث بھی موجود ہے کہ نا اہل کو علم دینا ایسا ہے جیسا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا، جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے کہ جب بندہ علم والا ہو اور وہ نا اہلوں کے سامنے قرآن و سنت کا مذاق اڑوائے کہ حضرت آئیے نا آج میرے گھر مہندی ہے. کہا جی کس کی مہندی؟ کہا جی وہ مہندی میری بیٹی کی ہے، بیٹے کی شادی ہے. اور حضرت جائیں کرسی پر بیٹھ جائیں اور وہاں پر فحاشی ہو رہی ہو تو اس خنزیر کی مثال قرآن نے دی ہے کہ نا اہل کو علم دینا ایسا ہے جیسا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار. موتیوں کا ہار علم ہے اور وہ نا اہل مثل خنزیر ہے. فرمایا کہ جیسا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیں تو وہ خوبصورت تو نہیں لگتا، تو اس طرح یہ بدصورت ہے. اس کے گلے میں موتیوں کا ہار پڑ گیا، یہ خوبصورت نہیں ہے. تو جہاں پر علم کا وقار، جہاں وہ علم کا مذاق اڑائے گا اور جہاں اس سے علم کا مذاق اڑ جائے تو اس کی مثال ایسی. لیکن اسی علم کو اور اسی سخاوت کو حضرت گرامی اگر حضور کے دامن کی طرف لے جایا جائے، صحابہ کی طرف لے جایا جائے اور ان باتوں کو سمجھا جائے تو یقیناً بندہ فتنہ فساد سے بچ سکتا ہے، فتنہ فساد سے بچ سکتا ہے. لیکن جب بندہ اس بات کا مدعی ہو جائے کہ میں عقل کل ہو چکا ہوں، مجھے اب کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی خرابی کہاں ہوتی ہے؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. سب سے بڑی خرابی کہاں ہوتی ہے کہ جب اب میں درس دے رہا ہوں تو درس دیتے دیتے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ جائے کہ میں تو مدرس ہوں، ہزاروں لوگ میرا درس سن رہے ہیں، لاکھوں لوگ میرا درس سن رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں کبھی غلط کہہ سکتا ہوں؟ ارے کبھی نہیں کہہ سکتا. یہ لوگ جو دس بوسی کر رہے ہیں، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو فساد واقع جب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو نبوت کے منصب پر لے جاتے ہیں. کس پر لے جاتے ہیں؟ حالانکہ نبوت کے منصب میں بھی یہی ہے کہ رب فرماتا مشورہ کرو محبوب. حضور کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، علم کل ہے، لیکن فرمایا کہ مشورہ کرو تاکہ آداب پتہ چلے، لوگوں کا رہن سہن پتا چلے. ہم اپنے آپ کو منصب نبوت پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوں تو ہم آیت پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی ہے. یہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں ہم, لیکن دل ہمارا اس طرف کھینچتا ضرور ہے کہ جناب اس طرح نبی پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی ہے, نبی پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی ہے, نبی جو قید ہے وہ ہو گیا. تو اس منصب پر ہم پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا منصب صرف ارشاد کا رہتا ہے. یہ میں مل کر اپنے آپ کا محاسبہ بھی کر رہا ہوں, کیونکہ جب ہم دل کی زمین کو کریڑیں گے نہیں نا تو یہ بیج اس میں جائے گا نہیں, یہ بیج اس میں جائے گا نہیں. تو ہمارے احساسات اتنے مر گئے ہیں اور ایسے رذیل اخلاق ہمارے اندر آ گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم منصب ارشاد پر ہیں. ہم صرف حکم جاری کریں گے, حکم سنیں گے نہیں, کسی کا سنیں گے نہیں. اور آپ بھی دیکھتے ہیں, چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کچن جب بناتے ہیں فلیٹ کے اندر, بنگلوں میں تو چلو الگ مسئلہ ہے, فلیٹ میں آپ کچن بناتے ہیں تو چھوٹا سا فلیٹ ہوتا ہے, اس میں کچن بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چولہا جلے گا, گرم بھاپ اس سے نکلے گی. تو آپ ایگزوسٹ کے لیے فین لگا دیتے ہیں, ایک پنکھا لگاتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر لے اور گرم ہوا, تو اس سے پورا فلیٹ ٹھنڈا رہتا ہے, آپ وہ گرمی بھی آپ کو محسوس نہیں. یہ نظام انسان اگر اپنے اندر پیدا نہ کرے تو وہ بھی برباد ہو جائے. جب تک وہ ارشاد کے ساتھ تلقین کو نہ لے, آمد اور جامد دونوں طریقہ اس کے اندر نہ ہو, جہاں وہ ارشاد پر ہے تو وہاں وہ اپنے تلقین کا مستحق سمجھے اور اچھی باتوں کو قبول کرے, اپنی غلطیوں کو قبول کرتے ہوئے اس کا اعتراف کرے. جبرن نہیں کہ جب تک اس کے نام پر ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے اور وہ قبول نہیں کرتا, ایسا ڈھیٹ نہ بنا جائے, بلکہ منصب ارشاد پر بندہ اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً اس کو نبوت کا منصب نہیں, نبوت کے منصب کا فیض مل گیا ہے, نبوت کے منصب کا فیض مل گیا ہے. تو حلم اور بردباری کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انسان کے اندر ایسی ساری طاقتیں موجود ہو جائیں لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر چھچوڑا پن نہ آئے اور وہ وقار اور حشمت کا روب کا پہاڑ بنا ہوا رہے اور وہ گویا کہ ڈٹا رہے اپنے اس مقام پر اور وہ اپنے منصب سے ایسا نہ ہٹے کہ جو اس کے منصب کے مقابلے پر نہیں ہے. ایک واقعہ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواس کرتی تھی, ہرزہ سرائیاں کرتی تھی. ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی پہاڑ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ قریب آئی, حضور کھانا کھا رہے تھے وہاں پر اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر, یہ مکی زندگی کی بات ہے. وہ قریب آئی اور اس نے قریب آ کر حضور کی شان میں ناشائستہ اور غلط زبان استعمال کرنا شروع کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سرید کھا رہے تھے, یعنی سالن کے اندر روٹی کو توڑ کر, یہ دال پتلی ہو اس کے اندر روٹی کو توڑ کر, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرغوب غذا میں سے. انشاءاللہ سیرت کا درس چل رہا ہے, جب عافیت کے ساتھ یہ درس ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے کہ حضور کی محبوب ادائیں کیا تھی, مرغوب غذائیں کیا تھی, حضور نے آداب و معاشرہ, تاکہ وہ پہلو کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم پورا جو ہے کہ کور کریں گے اور دیکھیں گے عمل کی نیت کے ساتھ. تو وہ حضور کی شان میں مغلظات کہنے لگی, حضور سرید تناول فرما رہے تھے اور ایک چٹان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگی کہ دیکھو کیسے غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبی ایسا ہوتا ہے؟ کہ یہ تو غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور غلاموں کی طرح بیٹھ کر جناب جو ہے کہ وہ کھا رہے ہیں, اور یہ کوئی مقام اور مرتبہ ہے؟ تو حضور کا حلم اور وقار دیکھی, اس پر کوئی پہنچ نہیں سکتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حلم حضور پر خود فریفتہ ہے اور خود قربان ہے. وہ کہنے لگی کہ جناب یہ پہاڑ کی چٹان پہ بیٹھ کر کیا غلاموں کی طرح کھا رہے ہو اور اپنے آپ کو تم نبی کہتے ہو؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر فرمایا کہ وہ ایو عبدنا اعبد منی, مجھ سے بڑا کون عبد اور مجھ سے بڑا کون غلام ہوگا؟ تم نے صحیح کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی غلام نہیں ہے اور مجھ سے بڑا کوئی عبد نہیں ہے. پھر وہ کہنے لگی خود تو کھا رہے ہو, مجھے نہیں کھلاؤ گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں قریب آ جا, میں تجھے بھی دے دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن آگے کیا اور سرید اس کے اندر ڈالی اور فرمایا لے لے. اس نے ہر دھرمی دکھاتے ہوئے اس نے کہا کہ نہیں, جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے وہ نکال کر دو. یہ انتہائی بندے کو اشتعال دلانے والی چیز ہے کہ پہلے مذاق اڑا رہی ہے, ایسی باتیں کر رہی ہے, پھر غلام کہہ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا کون غلام ہو, میں تو اللہ کے بندوں میں سے بندہ ہوں, اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اس حضور نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں مرتبہ اور مقام کیا ہے, اور یہ اس کو کہتے ہیں حلم کہ جس میں بندہ اس مرتبے پر قائم رہے. کیوں کہ سامنے والا جاہل ہے, سامنے والا جاہل ہے, اس کو اس کی زبان میں خطاب نہ کریں, اس کو اس کی زبان میں نہ الجھائیں, بلکہ جیسا وہ کہہ رہا ہے اس الزام کو قبول کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر اس نے کہا کہ جی یا آپ کھانا دیجئے، حضور نے سریت بڑھا دیا، پھر کہا جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے وہ نکال کے دیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کا لقمہ اٹھا کر اس کو دیا، اور اس کو دینا تھا کہ اس نے چبایا، اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، وہ حضور کے قدموں پر نشاور ہو گئی۔ لیکن یہ واقعہ برکت کے اعتبار سے اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ میرے آقا کا حلم تو دیکھیں کہ پہاڑ بھی اس وقت اس ظلم والی بات کو سن کر پھٹ جائے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم اور بردباری آپ دیکھیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ حضور عفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ حضور قبول کیجئے، محبوب آپ قبول کیجئے معذرت کرنے والوں کی خطاؤں کو، اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، تو اس کی معافی کو قبول کر لو، اس کی معافی کو قبول کر لو۔ اور فرمایا وامر بالعرف، اور حکم دیجئے نیک کاموں کا، نیک جو امور ہے اس کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور اگر نادان اور جاہل آپ کے پاس آ جائیں تو اس سے الجھے نہ، بلکہ اس سے آپ گویا کہ اپنے چشمان کرم اور رخ انور کو گویا کہ پھیر لیا کریں اور اس کے قریب نہ جائیں۔ تو یہاں پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اخلاق کی یہ جامع ترین مثال دی ہے، اگر کوئی شخص اس چیز کو اپنا لے کہ جناب وہ ایک طرف درگزری کو لے لے، ایک طرف معافی کو لے لے، اور ایک طرف حلم اور بردباری کو لے لے، اور صبر کو اپنے دامن کے ساتھ لے لے، اور قرآن نے جو یہ حکم دیا ہے حضور کو جس بات پر عمل پیدا کرانے کے لیے کہ جب تمہارے پاس کوئی خطاکار اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے آ جائے تو محبوب اس کی خطاؤں سے تم گویا کہ درگزر کر دینا، اور وہ امر بالعرف ہے اس کو پھر نیکی کی دعوت دینا اور نیکی کے حکم کی طرف راغب کرنا، وہ عارض عن الجاہلین، اور کہیں زبردستی گویا کہ آپ کے ساتھ جاہل الجھ جائے اور الجھنے کی کوشش کرے تو پوری کوشش کرے کہ اس جاہل سے اپنے رخ کو پھیر لے، اس کے سامنے خاموش ہو جائے اور اس کو اپنی طرف آنے نہ دے، اس لیے کہ وہ جاہل ہے، آپ کے مرتبے کو نہیں جانتا۔ آپ اگر اپنے مرتبے سے اتریں گے تو یہ حلم و بردباری نہیں رہے گی، اس کو اس کی زملے میں اگر زبان دیں گے تو یہ حلم و بردباری نہیں رہے گی، آپ اسی منصب پر رہیں اور اس کی اس بات سے جہاں تک ہو درگزر کریں، اس کو نیکی کی دعوت دیں، اس کو اخلاق کی طرف لائیں، وہ آپ کی طرف لوٹ کر ضرور آئے گا، وہ آپ کی طرف لوٹ کر ضرور آئے گا۔ آخر میں صرف یہ تعریف کرتا ہوں، پھر اس میں مثالیں آنے والے درس میں پیش کروں گا۔ تو حلم کو آپ نے سمجھ لیا کہ انسان میں یہ وقار اور مقام ہونے کے باوجود وہ چچورا پن اپنے اندر پیدا نہ کرے، اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الصبر حبس النفس عند العلام والموضعات، یعنی تکلیف پہنچانے والے اور اذیت دینے والے حالات، تکلیف پہنچانے والے اور اذیت دینے والے حالات میں انسان اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دے، بلکہ نفس کی باغ ڈور کو پکڑے رکھے اور اسے عقل کے سامنے جھکا کر رکھے۔ یعنی بندے پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، معاملات ہو رہے ہیں، تو اسے ضرورت اس امر کی ہونی چاہیے کہ جناب باوجود اختیار اور مقام کے اس پر وہ خاموش رہے اور عقل کی طرف جائے اور مستقبل کے معاملات کو دیکھیں کہ اس وقت جلد بازی کرنے سے میرے لیے بعد میں کیا خطرات پیدا ہوں گے۔ تو عقل جو بعد کے واقعے کی اس کے سامنے معاملہ پیش کرے گا تو اس وقت کے حالات کو عقل کے تابع کر دے، تو فرمایا عقل کے تابع کر دے گا تو وہ صبر کی روح کو پا جائے گا، اور یہی صبر جو اب اس کے لیے صبر کا باعث ہے آگے چل کر کل پرسوں ترسوں اگلے سال اس کے لیے وہ راحت کا باعث بن جائے گا۔ تو فرمایا یہ وہ زندگی ہے جس سے اعتدال پیدا ہوتا ہے، حلم کو وہ اپنا لے، صبر کو اپنا لے۔ صبر کا ایک تو یہی معنی آسان سا ہے کہ باوجود اختیار ہونے کے بدلہ نہ لینا، اختیار ہونے کے بدلہ نہ لینا، تو یہ گویا کہ صبر ہے۔ لیکن علماء نے اس کی روح کو یہ بیان کیا کہ جب بندے کو کوئی اشتعال دلائے اور اشتعال کی طرف لے کر آئے تو اس وقت وہ عقل کی طرف جائے اور عقل سے اس بات کو دریافت کرے کہ اس کی اچھائی کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، تو مستقبل کے حالات کو جو عقل جو جانچے گی تو اپنے نفس کو لے جا کر، جس میں صبر کا مادہ نہیں ہے، اپنے نفس کو لے جا کر عقل کے تابع کر دے، اور عقل کا جب وہ تابع کر دے گا تو نفس کے ذریعے اس کو چھٹکارا ملے گا، عقل کے تابع کرنے سے اس کو صبر کی روح مل جائے گی۔ اور فرمایا عفو کیا ہے؟ فرما ہوا ترک المحا مواخذتے، فرمایا کہ کسی کی زیادتی کرنے اور کسی کی زیادتی کرنے والے کی زیادتی جب اس نے سہ لی ہے تو اس کو بدلہ اس سے نہ لینا، یہ ہے عفو، اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے عفو۔ اور قرآن نے یہی فرمایا کہ محبوب آپ جو ہیں وہ عفو درگزری فرمائیں، نیکی کا درس دیں اور جاہلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آخری ایک نصیحت حضور نے جو بیان فرمائی ہے اس کو بھی چند لفظوں میں سماعت فرما لیجئے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے, نو باتوں کا حکم دیا ہے, تم اپنے اندر یہ نو باتیں پیدا کرو. تم بہترین شوہر بن سکو گے, بہترین باپ بن سکو گے, بہترین حاکم بن سکو گے, بہترین منصب والے بن سکو گے. فرمایا نو چیزیں اپنے اوپر لازم کرو. فرمایا امرنی ربی بتسعین, اللہ نے مجھے معاشرتی زندگی کو درست کرنے کے لیے اور مذہبی زندگی کو درست کرنے کے لیے نو چیزیں بیان فرمائی. فرمایا پہلی چیز ہے الاخلاص فی السر والعلانیت, کہ میں چھپ کر بھی اخلاص کروں اور علانیہ بھی اخلاص کروں. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور جواب دینا ہے, اس کا میں مجمع میں بھی اعلان کروں اور میری جو پوشیدہ زندگی ہے اس میں بھی میں اس کو زندہ رکھوں. یہ اخلاص, یعنی جب یہ اخلاص کی روح یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا, پھر اس کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں. یعنی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے رب کے حضور اس بات کا جواب دینا ہے, میں اپنے رب کی علم سے اور اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوں, تو اس کا اقرار وہ اعلانیہ بھی کرے اور چھپ کر بھی کرے. اور پھر فرمایا کہ اسی سے نیت درست ہوتی ہے. پھر نیت کی ماں اخلاص ہے, نیت جس سے پیدا ہوتی ہے وہ اخلاص ہے. علماء نے کہیں نیت اور اخلاص کے ایک ساتھ بھی نقل کیا ہے, لیکن اصل جو ہے وہ نیت خوب کیسی ہوتی ہے جب اخلاص خوب ہو جائے. یعنی اچھی زمین ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے, تو زمین جو ہے وہ اخلاص ہے اور فصل جو ہے وہ نیت ہے. تو اخلاص کیا ہے؟ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, خلوت میں بھی دیکھتا ہے, جلوت میں بھی دیکھتا ہے, اور رب کے حضور مجھے ایک دن کھڑا ہونا ہے, اور رب کے حضور میں نے اپنے تمام معاملات کی گویا کی باتیں کرنی ہیں, اور رب کریم کے حضور میں نے ہر شے کا جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ اخلاص, یک نیتی. اور اس اخلاص کے اندر دوسری چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ جب اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا, یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ جناب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جو میں کر رہا ہوں اور جو میں کرتا رہوں گا, مجمع میں جو کیا میں نے, اعلانیہ جو میں نے کیا, پوشیدہ جو میں نے کیا, سب کو اللہ دیکھ رہا ہے اور سب کی میں نے اللہ کے حضور جواب دہی ہوگی اور میں نے جواب دینا ہے. تو اس سے ایک چیز کیا پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاص کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے, ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے. لیکن یہ بھی اس کا دوسرا درجہ ہے. اصل درجہ کیا ہے؟ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے مر کر اٹھنا ہے اور پھر زندہ ہو کر رب کے حضور جواب دینا ہے. یہ ہے اصل اس کا بیج, یہ ہے اصل اس کی بنیاد. اس بنیاد کو جب ذہن میں سطح ملتی ہے تو پھر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب نماز بھی اللہ کے لیے پڑھوں گا, سوؤں گا بھی اللہ کے لیے, جاگوں گا بھی اللہ کے لیے, کھاؤں گا بھی اللہ کے لیے, پیوں گا بھی اللہ کے لیے, بچوں سے معاملات بھی اللہ کے لیے, تجارت بھی اللہ کے لیے, پوشیدگی بھی اللہ کے لیے, علانیہ بھی اللہ کے لیے. تو اس چیز کو پیدا کس نے کیا؟ مر کے اٹھنے کے بعد رب کو جواب دینے والی چیز نے. اس چیز کا اصل نام اخلاص, اور اسی اخلاص نے جس چیز کو پیدا کیا وہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے کرنا. اس لیے ہر چیز اللہ کے لیے کرنا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا, اس کو علماء نے اخلاص کی تعبیر کیا ہے. اب اسی چیز کے مجموعے کا نام ہے نیت, اسی چیز کے مجموعے کا نام ہے نیت. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات ہے, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, عمل کا جو بھی دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. فرمایا اس لیے کہ جب کوئی نیکی کا کام کرو تو اس میں نیت کر لیا کرو, لیکن جب جس کو یہ اخلاص مل جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کبھی نیت سے غافل ہی نہیں ہوتی ہے. وہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو خدا کی حاضری اس کے دماغ میں رہتی ہے, خدا کے وجود کا حضور اس کے دماغ میں رہتا ہے. تو اصل یہی نیت ہوتی ہے اور اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے. تو یہ امام غزالی نے جو چار پانچ اخلاص کی تعریفیں کی ہیں, یہ میں نے تینوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر. تو اصل چیز اخلاص کیا ہے؟ کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے رب کے حضور اس بات کی گواہی دینی ہے. یہ اخلاص. تو حضور فرماتے ہیں مجھے رب نے نو چیزوں کا حکم دیا. تو دین میرا درست کیسے ہوگا؟ ہمارے لیے تلقین ہے کہ ہمارا دین درست کیسے ہوگا, کہ جب ہم اپنے اندر اخلاص کی فکر لے کر آئیں گے, اخلاص کی روح کو پیدا کریں گے, اس سے دین بچ جائے گا ہمارا. فرمایا دوسری چیز ہے والعدل فی الرداء والغضب. فرمایا دوسری چیز یہ کہ اللہ نے مجھے انصاف کا حکم دیا کہ عدل کرنا ہے مجھے, اور گویا کہ عدل کی طرف لانا ہے, ظاہر اور باطن میں اخلاص کرنا ہے, خوشنودی ہو یا ناراضگی ہو, کسی سے میں راضی ہوں یا کسی سے میں خوش ہوں. لیکن جب عدل کی بات آئے گی, چاہے دشمن کیوں نہ ہو اس سے عدل کرنا ہے, چاہے دوست کیوں نہ ہو اس سے عدل کرنا ہے.
انصاف میں برابری کرنی ہے، انصاف میں برابری کرنی ہے. پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا اخلاص ہے، ظاہر اور باطن کا گویا کہ اخلاص کو اپنا شعار بنانا ہے. اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے عدل کرنا ہے، والقصد فی الغناء والفقر، خوشحالی اور تنگ دستی میں مجھے میانہ روی رکھنی ہے. یہاں سے اسراف سے بچایا، کتنی پیاری مثال ہے. فرمایا کہ جناب خوشحالی ہو جائے، پہلے ایک روپیہ تھا تو آٹھ آنے خرچ کرتا تھا، آج ایک لاکھ روپے آ گیا تو کیا 50,000 روپے خرچ کر دوں؟ تو فرمایا دیکھو خوشحالی ہو یہ تنگ دستی ہو اس میں میانہ روی رکھو. یہاں تک فرمایا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو صدقہ تو وہ بھی میانہ روی سے دو، ایسا نہ ہو کہ تم خود فقیر ہو جاؤ پھر اور بعد میں پھر تم صدقے کے لیے ہاتھ پھیلاؤ. تو میانہ روی کا اتنا درس بھی آ گیا ہے اور اتنی گویا کہ باتیں کی گئی ہے. تو ان کو شرم کرنی چاہیے جو شادی بیاہ کے اندر اس غلط رسم کے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ مہندی بھی کریں گے تو کہیں گے جی مائیو بھی ہوگا، تو کہا جی نہیں وہ ہندوؤں کے بھگوان نے ایک رسم اور نکالی تھی کہا وہ بھی ہوگی، تو کہا جی عیسائیوں کے کسی نے نکالی تھی کہا وہ بھی ہوگی. تو یہ سب میانہ روی سے ہٹ کر چیز ہے اور اس کو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا ہے. خدا کو اسراف قطن پسند نہیں ہے، نیکی کے کام میں بھی اسراف ہوتا. آپ کہیں گے شاید یہ گناہ کا کام اس لیے اسراف ہے، ایک صحابی وضو کر رہے تھے اور پانی زیادہ بہا رہے تھے، سرکار نے فرمایا یہ اسراف ہے اسراف. تو کہا کہ حضور نیکی کے کام میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر وہ کام جو فائدے سے ہٹا دیا جائے اسراف ہو جاتا ہے، ہر وہ کام اس کو فائدے سے ہٹا دیا جائے اسراف ہو جاتا ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اب آپ دیکھیں ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے اور ایک آدمی اٹا کٹا ہے لیکن وہ بھی زکات کا مستحق ہے، اور ایک بھوکا مر رہا ہے، ایک زکات کا مستحق ہے اور ایک دوسرا بھی زکات کا مستحق ہے، اور وہ بھوکا مر رہا ہے، اگر آپ نے اس کو ابھی روٹی نہ ڈالی اس کے منہ میں تو مر جائے گا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرے کے مقابلے میں اس کی مدد کرنا اہم ہے. دو دینی کام ہمارے سامنے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں لے لیجئے، دو دینی کام ہمارے سامنے ہیں، اب ان میں سے کون سا اہم ہے اور کون سا اس کے مقابلے میں غیر اہم ہے؟ ہیں تو دونوں اہم، لیکن سب سے پہلے کس کو کرنا اور بعد میں کس کو کرنا ہے؟ تو فقہ فرماتے ہیں جس کو پہلے کرنا اس کو بعد میں کر دیا، فرمایا یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے. اس لیے کہ اصل جس کا فائدہ مقصود ہے اس سے تم نے ہٹایا تو تم نے مال کو ضائع کر دیا، مال کو ضائع کر دیا. اس لیے کہ جو پہلا مستحق تھا جو نیکی، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ جو گناہ کا کام ہے اس میں اسراف ہوتا ہے، نہیں، نیکی کے کام میں بھی جتنی ضرورت ہے اتنا کیا جائے تو جناب یہ اسراف ہے. ایک سوال امام غزالی نے اٹھایا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا کہ صدیق اکبر نے تو سارا گھر اٹھا کر لے آئے تھے اور غزوہ تبوک میں سارا گھر دے دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ نیکی میں احتیاط کرنی چاہیے، تو اس کا جواب خود حدیث سے دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صدیق سارا گھر لے کر آئے تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا میرا صدیق اوروں کی طرح نہیں ہے، اس کے سینے میں صبر کی دولت ہے. تو جس کے سینے میں صبر کی دولت ہے وہ سب کچھ لٹا دے اللہ کے لیے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن ہمارے جیسا شخص کہ اگر اس کو ذرا سے کاروبار میں جھٹکا لگ گیا اور چار دن کراچی کے حالات ٹھیک نہ رہے اور دماغ ہمارا خراب ہو گیا اور ادھر ادھر ہو گیا، کل تو سیٹ صاحب کہہ رہے تھے آئیے گا مدرسے کے لیے 5 لاکھ روپے لے جائیے گا، اور ابھی تھوڑے حالات خراب ہوئے کہنے لگے کہ ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ہماری تو نیتوں کا یہ حال ہے اور ہمارے معاملے کا یہ حال ہے. تو ہمیں اس میں اعتدال رکھنا چاہیے اور اس میں میانہ روی رکھنی چاہیے اور اس میں اس قسم کو رکھنا چاہیے، اتنا صدقہ دو کہ جس سے تم خود فقر میں نہ آ جاؤ، جس میں تم خود گویا کہ اس معاملے میں نہ ہو. تو فرما خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو. اب عید کا دن ہے، یقیناً آپ کو بونس بھی مل رہا ہے، دیگر اور معاملات بھی مل رہے ہیں. بچوں نے کہا کہ نہیں آج یہاں نہیں کھانا کھانا ہے، آج جا کر 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھانا. چلے ایک دفعہ بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے لے گئے، کہ ابا رات کا کھانا بہت اچھا تھا 3 دن کے بعد پھر جائیں گے. تو یہ زبردستی کا کام، یہ بھی اسراف ہے. یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. اس لیے کہ جو بونس سیٹ نے لیا تھا اور لڑ جھگڑ کر آفس میں آپ نے ڈبل تنخواہ لی تھی، وہ تو ساری بیوی کی خواہش پر اور بچوں کی خواہش پر پوری ہو گئی. اب پھر جب مہینہ آیا تو پھر فقیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ اسراف گناہ کبیرہ ہے، اسراف گناہ کبیرہ ہے، اس پر توبہ بندے کو فرض ہو جاتی ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دین اور دنیا دونوں کی سلامتی کے اصول دے دیے، اب کاش تم اپنے اصول اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ. فرمایا اخلاص اختیار کرو، ظاہر باطن میں اس کو اپنا شعار بنا لو، اور فرمایا کہ جناب خوشنودی اور ناراضگی دونوں میں عدل کرو، اور فرمایا کہ جب خوشحالی تم پر ہو جائے، تنگ دستی تم پر ہو جائے، اس وقت بھی تم میانہ روی رکھو. اور فرمایا اللہ نے مجھ سے یہ کہا وَنْ عَافُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِي، کیا شان ہے میرے آقا کی.
فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی ظلم کرے تو میرے رب نے کہا کہ تو معاف کر دے اس کو. مجھ پر کوئی ظلم کرے تو میرے رب نے کہا کہ معاف کر دے. واصل من قطعنی, اور فرمایا جو مجھ سے رشتہ ختم کرے مجھے حکم دیا کہ رشتہ جوڑ, وہ ختم کرے تو جا کر جوڑ دے. فرمایا وعوطی من حرمنی, جو مجھے جس نعمت سے محروم کر دے اور وہ میرے پاس آ جائے تو میں اس کو دے دوں. جو نعمت مجھے چاہیے تھی اس کے پاس تھی, مجھے محروم کر دیا اس نے, لیکن آج میرے پاس آج وہ محروم ہے تو فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ اس کو پھر دے دے. فرمایا وَأَن يَكُونَ نُطُقِي, اور میرا صبح شام اللہ ہی کا ذکر میرا مشغلہ ہو. فرمایا کہ وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَصَمْتِي فِكْرًا, اور میری سماعتیں جو ہوں, میری زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہوں, اور میرے کان اور میری خاموشی جو ہو وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر رہی ہو, کبھی قبر کو سوچ رہی ہو, کبھی موت کو سوچ رہی ہو, کبھی کفن کو سوچ رہی ہو, کبھی عذاب کو سوچ رہی ہو, کبھی جنت کو سوچ رہی ہو, کبھی حضور کی شفاعت کو سوچ رہی ہو. تو فرمایا کہ میری زبان اللہ کے ذکر میں ہو, میری سماعت اور میری فکر جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈ رہی ہو, اور فرمایا وہ نظری عبرتن, اور میری آنکھیں عبرت کے مراحل کو دیکھ رہی ہوں کہ کل وہ بھائی میرے ساتھ تھا آج نہیں ہے, کل اس کو اتنا عروج تھا آج نہیں ہے. سنتے تھے جناب کہ وہ فلانا آدمی تھا اتنا امیر تھا, لیکن آج سنتے ہیں کہ آج وہ خود فقیر ہو گیا ہے.